Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وآل طاعته أجمعين. بزرگان محترم، اس سے قبل بھی اسی آیت شریفہ کو تلاوت کی تھی جس میں خاص طور سے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور ظاہری اسباب کے طور پر جو ہے سارے انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، سوائے جو ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ ان کے والد نہیں تھے، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے کہ ان کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا. بہرحال جو ہے اس دنیا میں آنے کے ظاہری سبب تو والدین ہی ہیں، کہ والدین ہی کے ذریعے جو ہے وہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اور حقیقی جو ہے سبب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو بھی پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے ہمیں پیدا فرمایا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو اس طرح جو ہے ہمارا وجود جو ہے وہ حقیقی سبب وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور ظاہری سبب جو ہے والدین ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا حکم فرمایا. ایک تو یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، خدا ہی کو خدا مانا جائے، اس کے علاوہ جو ہے کسی کی اطاعت اور کسی کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا یا کسی کی بات کو اللہ کی بات کے اوپر مقدم کرنا، یہ جائز نہیں ہے. سب سے مقدم اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، اور والدین کی جو اطاعت بھی کی جائے گی وہ بھی آدمی اسی لیے کرے گا کہ میرے خدا نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. ویسے انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ والدین کا بڑا احسان ہے. چنانچہ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم جو ہے ساری کتابوں میں، آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابوں کے اندر اس کا حکم دیا ہے. تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن شریف کی آیت میں نے آپ کو سامنے بھی سنائی. آگے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ فرماتے تو بھی انسانی عقل یہی کہتی ہے کہ والدین کا بڑا احسان ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. چنانچہ عام طور پر جو ہے جو دوسرے مذاہب ہیں، جو مذاہب باطلہ ہیں، غلط قسم کے مذاہب ہیں، ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ والدین کا اکرام کرتے ہیں، والدین کا احسان مانتے ہیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. خاص طور سے جو لوگ اچھے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شرافت دی ہے اور سمجھ دی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں. بعض مرتبہ جو ہے ہاں عقل بھی کسی کی بہت بڑھ جاتی ہے، جس کی عقل جو ہے شریعت کے تابع نہیں رہتی ہے، وہ پھر ایسی بات بھی کرتا ہے جو بیوقوفی کی ہوتی ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا عقل مند تھا، وہ اپنے باپ کو مارا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ تیری وجہ سے اس دنیا کے اندر میں آیا، اور آنے کے بعد یہ ساری مصیبتیں مجھے اٹھانی پڑی. تو جس کی عقل خراب ہوتی ہے عقل، تو ایسا بھی ہوتا ہے. مومن کی عقل جو ہے ہمیشہ شریعت کے تابع رہتی ہے. ہماری بہت سی باتیں بظاہر سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ہم چونکہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حقیقت میں ایسا ہے کہ وہی قابل اطاعت ہے، اور ہماری عقل خطا کر سکتی ہے، لیکن شریعت جو ہے اور اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ کبھی خطا، اس کے اندر خطا نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بہت سی مرتبہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی جو ہم اس کو مان لیتے ہیں. کیوں مان لیتے ہیں؟ ہماری عقل ابھی تک اس رسائی نہیں ہوئی. جب رسائی ہوگی تو پتہ چل جائے گا. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اگر اس کو کوئی بات آپ سمجھائیں بہت اونچی بات، تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن بہرحال جو ہے وہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا اس کو تسلیم کر لے گا. تو اسی طرح بہت ساری حقائق ایسے ہیں کہ آخرت میں، جیسے انسان جو ہے جب مرنے کے قریب ہو جاتا ہے اور موت اس کی نزا کی حالت ہوتی ہے، تو اس وقت سامنے اس کے فرشتے نظر آتے ہیں،
مومن کو رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں، کافر کو جو ہے وہ عذاب کے فرشتے نظر آتا ہے. تو مومن جو ہے اس کی طرف جانے کے لیے خوش ہوتا ہے، اور کافر جو ہے اس کی روح بدن کے اندر گھس جاتی ہے، وہ ابھی ہی سے اس کی شکل صورت دیکھ کے ہی جو وہ ڈر جاتا ہے، اور اس وقت وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت کلمہ پڑھنا جو ہے وہ مفید نہیں ہے. چنانچہ فرعون نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا، سب کچھ کیا، لیکن جب غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اب تو ہے بنی اسرائیل کے خدا پر میں بھی ایمان لاتا ہوں. خیر، تو بہرحال جو ہے حقیقت یہی ہے کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو مخفی ہیں، لیکن بہرحال جب سامنے آئیں گے تو اسی صورت میں انسان کو اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا. آج سے 100 سال پہلے اگر آپ یہ کسی بوڑھے آدمی کو یہ سناتے کہ بھائی یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے ہم 5000 میل کے اوپر بات کر سکتے ہیں، 5000 میل کے اوپر جو ہے اس آدمی کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کہے گا، آپ کو یہی کہے گا کہ یہ آدمی پاگل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اس وقت یہ اسباب ہی نہیں تھے. لیکن آج اگر آپ یوں کہیں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں امریکہ کی بات بھی کر رہا ہوں اور امریکہ جس سے بات کرتا ہوں میں اس کو دیکھتا بھی ہوں، یہ وہی صحیح آدمی ہے، تو آپ مان لیں گے؟ نہیں مان لیں گے. کیوں مان لیں گے؟ بات اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری اسباب ہے. تو اسی وجہ سے میں آپ کو ایک جملہ بھی سناتا ہوں. تبلیغ جماعت کے جو سب سے پہلے بانی تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو محنت کرتے ہیں میواتیوں کے اندر، ان گئے گزرے لوگوں کے درمیان میں، لیکن انشاءاللہ ہماری باتوں کا اثر جو ہے وہ لندن اور امریکہ پر پڑتا ہے. تو اس وقت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، جو حضرت کو مانتے تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ قلندر ہرچے گویت صحیح گویت، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سی چیز ایسی چیزیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی ان کو نظر آ جاتی ہے. تو ان کو اس وقت بھی نظر آ رہا تھا کہ ہم محنت تو یہاں کر رہے ہیں لیکن اس محنت کا اثر جو ہے دور تک جا رہا ہے. لیکن جو ان کے قائل تھے اور جو ان کے معتقد تھے وہ تو بات مان لیا کرتے تھے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ بڑی میاں ایسے ہی بولتے ہیں یوں. تو ایسا نہیں ہے، حقیقت یہی ہے، بہت سے اللہ والوں کو معلوم ہو جاتا ہے. اسی طرح قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر ظاہر کرتے ہیں، بہت سے علماء اولیاء پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور ان پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت جو اس کے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا ہے، لیکن ہر آدمی کو دکھتا نہیں ہے. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم لوگ سن لیتے تو معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہو جاتی، بالکل ایسی مصیبت والی ہو جاتی کہ ہمیں کبھی سکون ہی نصیب نہیں ہوتا. چنانچہ رات دن ایسے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو آدمی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو پوچھو جو دیکھ لیتا ہے کہ کتنے دن تک اس پہ دماغ پر اثر رہتا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ ہارٹ فیل بھی ہو جاتا ہے. ابھی تک مجھے یاد ہے 92 کے اندر جو ہے جب سورت کے اندر فساد ہوا تھا، جہاں ایک مولانا تھے ابھی چند سال پر ان کا انتقال ہو گیا، مولانا اسماعیل صاحب کر کے لندن کے اندر تھے، وہ اس منظر کو دیکھ کر جو ہے ان کا ہارٹ ایسا خراب ہو گیا تھا، ہارٹ اٹیک اسی وقت ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ پوری زندگی بیماری کے اندر ان کی گزری تھی. تو بہرحال جو ہے قبر کا عذاب بالکل برحق ہے، لیکن جو ہے عام طور پر لوگ مانتے نہیں، جتنے کفار ہیں وہ نہیں مانتے، مومن مانتا ہے اس کو کہ مرنے کے بعد جو ہے جب ہی سے دونوں باتیں شروع ہو جائے گی، مومن ہوگا تو اس کو راہ شروع ہو جائے گی اور کافر ہوگا تو وہیں سے عذاب کی جو ہے عذاب شروع ہو جائے گا. اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا لیکن شروع ہو اسی وقت سے ہو جائے گا. تو بہرحال جو ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے، وہ اس پر مجھے یاد آ گیا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ ہمیشہ عقل کے تابع نہیں رہنا چاہیے، شریعت کے تابع رہنا چاہیے. شریعت جو باتیں بتاتی ہے بالکل صحیح بتاتی ہے. تو بہرحال یہ آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا خاص طور 4 باتوں کا حکم کرنے کا دیا ہے اور 2 باتوں سے منع فرمایا ہے. سب سے پہلے تو والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. پھر سب سے بڑی بات اللہ نے یہ فرمائی، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کیسے بھی کوئی بات کہے کبھی ان کو جھڑکو مت اور کبھی ان کے سامنے اف تک مت کہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کوئی لفظ چھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلام پاک میں ذکر فرما دیتے. یعنی ہماری زبان میں یوں کہ ماں باپ کوئی بات کہے اور آپ ان کے سامنے کرے یا ایسا چہرہ بنائے کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، ان کو ناگوار ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اب اسی سے آدمی سمجھ لے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اکبر الذنب، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو گالی دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ اصل میں تم کسی کو گالی دو غصے میں اور یوں کہو کہ تیرا باپ ایسا یا تیری ماں ایسی، اور وہ لوٹا کر پھر تم کو گالی دے، تو یہ گالی کس کو ہوئی؟ تم ہی نے تو دی، یعنی تم اس کا سبب اور ذریعہ بنے، جب سب ان کے سمجھ میں آیا۔ لیکن آج کل کے حالات میں دیکھ لیجئے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے بھی جو ہے جو اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی عقلمند ہوتے ہیں، جو ابھی جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، نعوذ باللہ نہیں۔ بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نہایت ادب کے ساتھ، چنانچہ کلام پاک میں واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جو ہے میرے نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ جھکائے رکھو، یعنی ماں باپ کے سامنے ایسے انداز میں پیش آؤ کہ دوسرا دیکھنے والا بھی سمجھ جائے کہ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے اور بیٹا اس طرح رہتا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو نام لیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ سب سے پہلے امیر جماعت تھے، ان کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا ہارون صاحب تھے، اور اس کے بعد جو ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ ہوئے، اور مولانا یوسف صاحب کے بعد جو ہے مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، مولانا یوسف صاحب کو بھی دیکھا تھا۔ مولانا انعام الحسن صاحب کے والد جو ہے مولانا اکرام الحق صاحب جو ہے وہ سہارنپور مظاہر کی آفس کے اندر لکھنے کا کام کرتے تھے، ایک طرف بیٹھے رہتے تھے۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب جب کبھی گزرتے تھے اپنے والد کے سامنے سے تو ایسے کر کے گزرتے تھے، یعنی کلام پاک کی اس آیت کے اوپر ظاہری طور پر بھی عمل کرتے تھے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، کہ ماں باپ کے سامنے اپنے پہلوؤں کو اور اپنے بازو کو جھکا کر رکھو، تو وہ وہاں سے جب گزرتے تھے اس انداز میں گزرتے تھے۔ دیکھو ہمارے اکابر نے تو ایسا عمل کر کے دکھلایا ہے، لیکن آج ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، وہ تو سوچیے، اللہ ہی ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ تو بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے بد سلوکی کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ خدمت کی ضرورت ہے جاؤ وہاں جاؤ، ابھی جہاد میں مت جاؤ۔ تو بہرحال حالات ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ چنانچہ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نفیر عام نہیں تھا، یعنی سارے لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور یہ فرمایا کہ تمہاری والدہ کی خدمت ضروری ہے، والدہ کی خدمت کرو۔ تو والدین کی خدمت جو ہے وہ صرف جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ بلکہ ایک بات اور ذکر کر دوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سارے کمالات ہوتے ہیں، کوئی کمال ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے اندر نہ ہو، سچائی ہے، اخلاق ہے، ساری چیز۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جو ہے بعض انبیاء کی اس صفت کو بھی ذکر کیا ہے کہ وبرم بوالدیہ، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کافی ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اس لیے کہ میں تو بالکل ایسا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈی کے اندر جو گدا بھی نہیں ہے، میری عورت بھی بانج ہے۔ میں بہرحال اللہ سے درخواست کی، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے اولاد ہوگی، اور اللہ نے خود ہی نام رکھ دیا حضرت یحییٰ۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے اوصاف ذکر کیے ہیں، اس میں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا شقیا، کہ وہ اپنے والدین کے بڑے ہی سلوک کرنے والے، بڑے ہی فرما بردار بیٹے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی والدہ ان کو گود میں لے کر آئی، ظاہر بات ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی، تو لوگ تعجب سے پوچھنے لگے کہ ارے کیا ہے، کیا ہے یہ، کیا ہے بیٹا، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا، میرا تو روزہ ہے، لن اکلم الیوم انسیا، کہ میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ فاشارت الیہ، اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو من نے پیدا ہوئے تھے انہیں کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ ایک دن کا بچہ جو تھوڑی بول سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گویائی دی، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسے تھے ایک پہلو پر سو گئے اور ہاتھ سے اشارہ کیا انگلی سے، اور اس کے بعد یہ جملے فرمائے جس جملوں کو کوئی کتاب نہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی، اور میں اپنے والدہ کا بہت ہی فرما بردار ہوں، میں اپنے والدہ کو جو ہے خوش کرنے والا، اس سے سلوک کرنے والا ہوں۔ ان آیتوں کی تفسیر کسی وقت کریں گے، لیکن مجھے یہ ذکر کرنا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ کہا، اپنی صفت یہ بیان کی کہ میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہوں۔ تو والدین کا فرما بردار ہونا جو ہے یہ حقیقت میں بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ جس کے اندر یہ کمال نہ ہو تو سمجھو کہ وہ خالی ہاتھ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو بچہ بیٹا ہو یا بیٹی وہ اپنے والدین کی فرما بردار ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گی چاہے کچھ بھی عمل کر لے. اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بہت کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, پھر چاہے وہ کتنی ہی نماز پڑھ لے, کتنی ہی زکوٰۃ ادا کر لے, لیکن وہ جہنم میں جائے گا. اب اسی پر ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, اور واقعہ بھی کس زمانے کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے زمانے کا سناتا ہوں, اور کسی دور کا نہیں, صحابہ کے دور کا نہیں, تابعین کا نہیں, اولیاء کے دور کا نہیں, ہمارے دور کا نہیں, اس زمانے کا سناتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے, نوجوان تھے, ان کا نام تھا علقمہ. علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے پورا واقعہ لکھا ہے. چنانچہ وہ اتفاق سے جوان تھے لیکن بیمار ہو گئے. موت کا تو کوئی وقت طے نہیں ہے, موت اسی وقت آئے گی, بوڑھے ہوں گے جب ہی آئے گی. عام طور پر شیطان بہکاتا ہے, ابھی تو جوان ہے, ابھی تو ایسا ہے, صحت مند ہے. لیکن آج کل تو دیکھتے ہی رہے, صحت مند ہوتا ہے کیسا ہٹا کٹا ہوتا ہے اور ذرا دیر میں چلا جاتا ہے. لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں, منہ لقمہ اٹھایا منہ میں رکھا, گلے بھی نہیں گیا, اس سے پہلے چلا گیا, رات دن ہوتا ہی رہتا ہے. بہرحال وہ بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے جب ان کی اہلیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر بھیجی کہ میں آپ کو خبر دیتی ہوں کہ میرے شوہر بیمار ہو گئے ہیں اور نزا کی حالت میں ہیں, یہ اس لیے کہلوایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین صحابہ کو بھیجا, باقاعدہ تین صحابہ کی ایک جماعت گویا بھیجی. وہ تین صحابہ کون ہیں, ان کے نام بھی میں آپ کو سناتا ہوں. حدیث پاک میں حضرت بلال تو موجود ہی رہتے تھے. حضرت بلال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے خادم تھے. حضرت بلال, حضرت سلمان, حضرت عمار, ان تین آدمیوں کو کہا کہ جاؤ علقمہ کو دیکھو. چنانچہ یہ صحابہ وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ نزا کی حالت میں ہے. تو ایسے موقع پر حکم یہی ہے کہ آدمی کلمے کی تلقین کرے, ان کے سامنے لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے. چنانچہ انہوں نے تلقین کی لیکن ان کی زبان بند تھی, ان کی زبان سے وہ کلمات جاری نہیں ہو رہے تھے. تو فوراً حضرت بلال کو دوڑایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جا کر خبر کرو کہ ہم ان کو تلقین تو کرتے ہیں شہادتین کی لیکن ان کی زبان جاری نہیں ہو رہی, ان کی زبان رکی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا حضرت بلال سے کہ معلوم ہے ان کے والدین ہے کہ نہیں. تو کہنا ان کی ابا کا تو انتقال ہو گیا ہے, ان کی صرف والدہ ہے. اچھا, ان کی والدہ ہے تو اور وہ بہت بوڑھی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس بھیجو اور ان کو پوچھو کہ آپ کا علقمہ جو ہے آپ کا بیٹا ہے ان کا آپ کے ساتھ کیا حال تھا, کیسا تھا وہ. چنانچہ جو ہے اور ان کو بلا لاؤ, یہ بھی آپ نے فرمایا. آپ تو حضرت بلال وہاں گئے اور جانے کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بہرحال میں ان سے خوش نہیں ہوں, اتنا جواب دیا. تو کہا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا ہے. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر آپ چل سکتی ہوں تو وہاں تک آ جاؤ, آپ کو بلاتے ہیں, اور اگر نہیں چل سکتی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے کہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں ان کے تواضع کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کے لیے فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. دیکھیے انہوں نے جواب میں کیا کہا, معلوم نہیں نہیں ایسا نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نفسی لنفسی الفدا, میری جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائے, آپ کو میں کیسے تکلیف دے سکتی ہوں. چنانچہ وہ اٹھی, لکڑی لی اور دھیرے دھیرے کر کر کرتی ہوئے وہاں پر پہنچی. جب وہاں پر پہنچی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ علقمہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا علقمہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور وہ کیسے تھے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں, کثیر الصلاۃ, کثیر الزکاۃ, کثیر الصدقہ, بہت زیادہ نماز پڑھنے والے اور بہت نیک تھے بظاہر, اور جو ہے بہت صدقہ بھی دیتے تھے, یعنی پیسہ بھی بہت کرتے تھے, لیکن میں ان سے خوش نہیں ہوں. انی علیہ واجدتن, انی علیہ ساخطتن, یہ میں تو ان سے ناراض ہوں اور میں ان سے خوش نہیں ہوں. آپ سنا کیوں بھائی؟ تو اس لیے کہ وہ جو ہے اپنی بیوی کے اوپر, بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتی تھی, یعنی بیوی کی بات مانتا تھا, میری بات نہیں مانتا تھا, مجھے ناراض کیا کرتا تھا اس وجہ سے. اب اس صورت میں آئندہ کبھی تفصیل سے بتائیں گے کہ بیوی کے کیا حقوق ہے, ماں کے کیا حقوق ہے. بہرحال کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہرحال اتنی بات ضرور تھی کہ وہ ناراض تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تم بہت ساری لکڑیاں جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد وہ علقمہ کو اس میں ڈال دو اور جلا دو. تو وہ فوراً بولی ارے ایسا کیوں کر رہے ہیں, وہ تو میرا دل کا ٹکڑا ہے, میرا بیٹا ہے, میرے سامنے اس کو جلا ہی نہیں سکتے, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کہ جب تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی, اگر تو ناراض ہے اسی حال میں اس کو موت آ گئی تو آخرت کے اندر وہ جہنم ہی میں جائے گا, تو آخرت کی آگ جو ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ تیز اور سخت ہے, تو اگر اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیں گے. تو اس نے فوراً کہا یا اللہ کے رسول میں اس کو معاف کرتی ہوں. تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت بلال کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے. یہ جب دوڑ کے وہاں گئے تو دیکھا کہ ان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہے. چنانچہ آئے اور آنے کے بعد خبر دی, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حکم فرمایا کہ ان کو غسل بھی دو, ان کو کفن بھی دو اور میں ان کی نماز پڑھاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد قبرستان ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یا معشر الانصار والمہاجرین, اے انصار اور اے مہاجرین بھائیو سن لو, جو آدمی بھی اپنی ماں کے اوپر جو ہے اپنی بیوی کو ترجیح دے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. تو آپ اسے انداز لگائیے کہ ماں باپ کے حقوق کتنے اونچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم بھی عطا فرماویں اور ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی نصیب فرماویں اور ہر قسم کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماویں, اخلاق حسنہ سے مزین فرماویں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
Assalamu alaikum brothers, can you please close the gaps before you pray your sunnats? And this is a reminder to the brothers, the back of the hall needs to be kept, that back line needs to be kept clear. Please don't pray your salah in the back line. Jazakallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
إن الحمد لله الذي جعل المساجد بيوته وأذن أن يرفع ويذكر فيها اسمه فيسبح له فيها بالغدو والآصال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صاحب الجمال والكمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحاب الذين سعدوا بالفضل وحسن المآل. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والتمسك بالسنة المطهرة. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه المساجد لذكر الله وقراءة القرآن. يقول الإمام الرازي رحمه الله: إن المقصود الأعظم من بناء المساجد إقامة الصلوات الخمس. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فيا أمة الإسلام، إن هذه المساجد مهابط الأنوار ومنازل الرحمة من الله تعالى. فاعرفوا عباد الله، فاعرفوا عباد الله مكانتها وحرمتها، فقوموا بأداء حقوقها، فإنها ملتقى ملائكة الله وعباده الصالحين. كما أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. لأن هذه المساجد لعبادة الله وحده، كما أخبر سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد، رواه الإمام الترمذي رحمه الله. وهذا الحكم قبل الصلاة، وبعض الناس يتكلم في أثناء الخطبة، فالاجتناب عن ذلك أولى وأحكم، لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. والذي يقول له أنصت ليس له الجمعة، رواه الإمام أحمد عن ابن عباس. في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما حضرها بإنصات وسكوت. ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، رواه الإمام أبو داود. فعلينا أمة الإسلام أن نعظم المساجد وجميع شعائر الله، لقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن سعادة الحضور في المساجد نعمة عظيمة، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. فهو ضامن على الله، أي هو في رعاية الله. قال الإمام النووي رحمه الله: ما أجزل هذه العطية. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. نسأل الله التوفيق لحرمة المساجد ولتعميرها الظاهر والباطن، ولأداء الصلوات الخمس في المساجد مع جماعة المسلمين، ولقراءة القرآن فيها وذكر الله جل وعلا. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرةً ظاهرةً وباطنةً لا تغادر ذنبًا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم، ومزق جمعهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. بارك اسمك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
محترم حضرات ایک دعا کے لیے درخواست ہے عبدالحق چاچا سورتی کے بیٹے عبدالحی بھائی سورتی لندن میں کافی بیمار ہے عبدالحی بھائی سورتی لندن میں کافی بیمار ہے ان کی صحت کے لیے اور شفا کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے اللہم انت السلام علیکم السلام سبارکتا ہے ذل جلال و اکرام شکریہ اللہ حسنی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم انا نجنبك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نجلوك في نهره ونعوذ بك من شروره. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا والخلق. اللهم إنا نسألك شد قية ومدن صبية ومن غير مغزي ولا فاضح. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.